شیخ العرب العجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دورہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جن کا عنوان ہے حفاظت نظر. بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, بے پردہ حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر سے تیرا دل کا لگانا, بیکار ہے پھر تیرا دل کا لگانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
تغیر کے معنی ہے تبدیلی, اور تبدیلی بھی ہو جس میں زوال ہو, تو یہ ناممکن ہے کہ جس صورت پر آج آدمی جان دے رہا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سہارا سمجھتا ہے, تو یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے, کیونکہ ناممکن ہے کہ اس کی صورت میں زوال نہ آئے, تبدیلی نہ ہو. ایک دن جو جس صورت پہ آج مر رہے ہیں اسی صورت سے پھر دم دبا کر بھاگیں گے, اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. پھر ایسی فانی چیز اسی فرماتے ہیں دل کا لگانا کتنی بڑی نادانی ہے.
ممکن نہیں صورت میں نہ ہو کوئی تغیر, بیکار ہے پھر ان سے تیرا دل کا لگانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, لیکن اگر آنکھوں کو نہ تو ان سے بچائے, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا, آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
رسول نے فرمایا کہ جہاں دولت ہوتی ہے وہیں آدمی تالا ڈالتا ہے, اور جہاں دولت نہیں ہوتی وہاں اس کو ایسی کھلا ہوا چھوڑ دیتا ہے. تو جس دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی نسبت خاصہ, اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق ہوتا ہے, یعنی جس دل میں اللہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی آنکھوں پہ تالا ڈالتا ہے اور نگاہ بچاتا ہے, کیونکہ دل کی دولت کو کھلا نہیں چھوڑتا ورنہ ڈاکو لے جائیں گے. اور جو اپنے آنکھوں کو نہ بچائے تو اس کے دل کی یہ دولت رہ نہیں سکتی, یقیناً دل کا بچانا, دل کی حفاظت کرنا پھر ناممکن ہے. اگر آنکھوں کی دل کی حفاظت کرنا چاہتے ہو کہ اس حسین کا خیال دل میں نہ رہے اور غیر اللہ دل میں نہ رہے, تو آنکھوں پہ نیچے جھکا لو, آنکھوں پہ تارا ڈال دو, تب دل کی دولت سلامت رہے گی.
لیکن اگر آنکھوں کو ان سے بچائے ممکن نہیں پھر دل کا تیرے ان سے بچانا آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا
یعنی جو آنکھوں کی حفاظت کرے گا اسی کا دل سکون سے رہے گا اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کی اور اس پر نظر ڈال دی تو پھر دل میں اسی کا خیال اور اسی کی کا دھیان رہے گا اور دل بے چین رہے گا. حضرت حکیم احمد ثانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت والا میں جو بد نظری کی عادت ہے اگر نہیں دیکھتا ہوں تو سخت تکلیف ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب نہیں دیکھتے ہو تو کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت کچھ 3-4 منٹ تکلیف ہوتی ہے. اور فرمایا کہ اگر دیکھ لیتے ہو تو کتنی دن تک تکلیف کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کہ پھر تو 2-3 دن تک اسی کا اس میں مبتلا رہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا خود ہی اب فیصلہ کر لو کہ نہ دیکھنے میں فائدہ ہے یا دیکھنے میں نہ دیکھنے میں زیادہ بے چینی ہوتی یا دیکھنے میں زیادہ بے چینی ہوتی. آنکھوں کی حفاظت اور نفس پھر بہانے کرتا ہے کہ ارے ذرا ایک نظر دیکھ لو کوئی حرج کیا اس میں حرج کیا ہے, پھر اس کے بعد مت دیکھنا, ذرا مزہ دیکھ لو کیسا ناخن شاہ ہے اس کا کیا, پھر بعد میں اس کو اس کی طرف خیال نہ کرنا. لیکن یہ بہانہ ہے نفس کا شیطان کا, پھر وہ دکھا کے اور پھر اس میں اسی کے دھیان میں اور اسی کی پریشانی میں رہتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے کہ اور کوئی گناہ کر لے جیسے کسی کو کچھ تکلیف پہنچا دی یا کر دیا کچھ برا بھلا کہہ دیا تو اس سے جا کے معافی مانگ لی مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اور دل کا رخ جیسے 90% اللہ کی طرف ہے تو اور گناہوں سے وہ 45% ملتا ہے مڑ جاتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بیماری ایسی ہے بد نظری کی کہ پھر 90% جو اللہ کی طرف ہے پھر 90% انحراف ہوتا ہے, 180 ڈگری انحراف ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پشت اللہ تعالیٰ کی جو رخ اللہ تعالیٰ کی طرف منہ تھا وہ مڑ کے اس حسین کی طرف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پشت ہو گئی نعوذ باللہ. اب حضرت فرماتے تھے پھر اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے تبھی اس حسین کا خیال سامنے ہے, اور حج بھی اور طواف بھی کر رہا ہے تب بھی اس حسین کا خیال, تلاوت کر رہا ہے تو تب بھی اس حسین کا خیال اور اس کے تصور سے جان نہیں چھوٹتی. یہ ایسا مرض ہے کہ بہت سو کا خاتمہ بھی ایمان پہ نہیں ہوا, کفر پر خاتمہ ہو گیا. جیسے حضرت والا نے سنا کہ ایک حضرت والا سے سنا بارہا کہ ایک عاشق تھا کسی پہ عاشق ہو گیا تھا تو یہاں تک کہ اس کے عشق میں مرنے لگا, ایسی بیماری لگ گئی. تو اس کا بتایا کہ اس کے جو محبوب تھا اس سے جا کے کہا, لڑکی تھی کہ مر رہا ہے تو جا کے ایک منٹ دیکھ لے تاکہ اس کی جان بچ جائے. تو اس نے کہا اچھا, رحم کھا کے کہ اچھا میں آ رہی ہوں. اس کو جب سنا تو یہ خوش ہو گیا, جان میں جان آنے لگی. اس کے بعد اس کو پھر غیرت آئی لڑکی کہ میں اپنے آپ کو دکھاؤں اس کو, پھر واپس ہو گئی. پھر اس کو چلاونی کے نہیں آ رہی ہے تو اس نے پھر اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ نزاکت کیفیت تاری ہو گئی. تو لوگوں نے کلمے کی تلقین کی کلمہ پڑھتے رہتے ہیں تاکہ یاد آ جائے. اس لیے کافرانہ کفر پر خاتمہ ہوا. شیر پڑھا کہ رضا کا اشا الاف وادی من رحمت الخالق الجلیلی, کہ تیری اے محبوب تیرا خوش ہو جانا مجھے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے کہیں زیادہ محبوب ہے. کفر میں مرا. یہ مزل ایسی معمولی چیز نہیں ہے. اس کو حضرت فرماتے تھے کہ بدنگاہی جو ہے وہ آخری منزل تک بدفیلی تک پہنچا دی ہے. بدنگاہی کی آخری منزل بدفیلی ہے. اس کے یعنی یہ ایسا زینہ ہے کہ اس پہ پاؤں رکھو فوراً نیچے آٹومیٹک زینہ جو ہوتا ہے. اس لیے نظر کی حفاظت سے کتنے وقت اس سے آپ نے سنی ہے کہ مؤذن جو تھا اسپین کا وہ نظر کی خرابی سے کافر ہو کے مرا. اسی لیے حضرت والا کا یہ خاص اس زمانے کا یہ کار تجدید ہے, تجدیدی کارنامے ہے یہ حضرت والا کی. اتنی تفصیل سے نہ متقدمین کی کتابوں میں آپ کو ملے گا نہ متاخرین کی کتابوں میں ملے گا. جو علاج حضرت والا نے اس کی تجویز فرمائے اور جس تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے. پوری زندگی کا حضرت کا مشن ہی یہی تھا کہ نگاہ کو بچا لو, ہر گناہ سے بچنا آسان ہو جائے.
آنکھوں کی حفاظت میں ہے اس دل کا سکون بھی, گو نفس کرے تجھ سے کوئی اور بہانا, دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, دھوکہ ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا. آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
یہ شیطان اور ابلیس دھوکا دیتا ہے کہ تمہیں بہت سکون ملے گا اس کو دیکھنے سے, جو بے چینی ہے تمہاری دور ہو جائے گی. حدیث پاک میں ہے النظر و سہم من سہام ابلیس مسموم, من ترکہا مخافتی یجد حلاوتہ فی قلبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بدنظری جو ہے, جو نظر ہے, یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور زہر میں بجھا ہوا. اور ابلیس کے بعد مسموم فرمایا کہ وہ بجھایا ہوا بھی جو تیر ہے زہر میں, وہ بھی شیطان کا بجھایا ہوا ہے, جو معمولی زہر نہیں ہے وہ. تو جو اس کو دیکھے گا وہ اس میں جو اس کو یعنی یہ تیر کھا لے گا تو زہر اس کے اندر اتر جائے گا اور اس کو مار کے چھوڑے گا. جب زہر کا کیا کام ہوتا ہے. یہ اگلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہ اس میں محذوف ہے کہ جو اس کلام بلاغت نبوت کا کمال ہے یہ کہ آپ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ یہ زہر جو لگے گا اس کا کیا اثر ہوگا, لیکن اس میں یہ معنی مخفی ہیں, چھپے ہوئے ہیں کہ جو تیر کھا لے گا وہ زہر سے مر جائے گا, زہر کا اس پہ پورا اثر کر جائے گا, بچ نہیں سکتا. اس لیے فرماتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی سی لذت تو رکھ دی زہر کو, جیسے زہر میں تھوڑی سی مٹھائی میں رکھ کے کھلا دیں تو اسے پتہ نہ چلے لیکن زہر تو اتر گیا. تو اسی لیے اس لذت کو جو چھوڑے گا, من ترک کہا مخافتی, اس لیے میرے خوف سے, حدیث پاک ہے حدیث قدسی ہے یہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من ترک کہا مخافتی, جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کر دیا, اس لذت کو چھوڑ دیا, یہ تیر نہیں کھایا, یجد حلاوتہ فی ابدلتہ ایمانا, میں اس کو ایسا ایمان دوں گا, یجد حلاوتہ فی قلبہ, کہ اپنے قلب میں وہ اس کی حلاوت اور مٹھاس کو پائے گا. حضرت فرماتے تھے کہ یہاں فرمائے کہ جدو کا لفظ ہے کہ یعنی وہ پانی والا ہوگا, وہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ وہ محسوس کرے گا. محسوس تو بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نہیں ہوتی اور محسوس ہونے لگتی ہیں. مثلا کوئی مرض نہیں ہے, اس کو محسوس درد ہونے لگا, سمجھتا ہے یہ دل کا درد ہے. احساس تو بہت سی چیزوں کا ہوتا ہے لیکن وہ اصل میں موجود نہیں ہوتی. لیکن یہاں یہ موجود فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے بلاغت نبوت, کلام میں بلاغت نبوت. تو کہ وہ جو ہے اس کو اس کے اپنے دل میں اس کو موجود پائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رسول نے جو فرما دیا اس کے خلاف ہو نہیں سکتا. اور پھر کوئی اس کو آزما کے ہی دیکھ لے, ایک نظر بچا کے دیکھو کہ دل میں کیا حلاوت اور کیا سکون اور کیا مٹھاس آتی ہے, اور نظر دیکھ کے دیکھ لو اس میں کیا بے چینی ہو کیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس خیال سے دیکھنا مت کہ ہم ذرا دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. اس کے تجربے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین ہے. جو آپ نے فرما دیا وہ ہو رہا ہے, ہو کے رہے گا قیامت تک. ایک بات آپ کی غلط نہیں ہو سکتی, ایک بات بھی غلط نہیں ہو سکتی. جو کچھ فرمایا ہے ویسے ہی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, کیونکہ وہ تو صادق الامین ہے, سید الانبیاء ہے, اللہ رسول کے آخری پیغمبر ہیں, اور وجہ تخلیق کائنات ہے. ان کا کیسے کوئی بات غلط ہو سکتی. پہلے محدثین جب یہ حدیث پڑھاتے تھے کہ آخر عاریات کاسیات عاریات وہ جو ہے نا وہ ایسی ہوں گی, ان کے لباس ایسے ہوں گے کہ گویا ننگی ہوں گی. تو یہ تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا تھا. اس زمانے میں ایسی بہتر بے پردگی نہیں تھی. لیکن آگے فرماتی کہ ان کے سر پر کوہان کی طرح ان کے بال سر پہ ہو, اونٹ کا سا کوہان رکھا ہوگا. اور وہ تو بہت محدثین فرماتے تھے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ اونٹ کا کوہان کیسے بنے گا. اب اس زمانے میں دیکھ لیا کہ وہ بال اس طرح بنائے جاتے ہیں کہ یہاں سے بیچ میں سے کوہان بنا جو اٹھے ہوئے اور نیچے. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ ان کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی الا یہ کہ توبہ کر لیں, کسی کو توفیق ہو جائے. تو یہ جو بھی حدیث ہے, جو کچھ حدیث میں آ گیا, چھوٹی بڑی ہر بات پوری ہو, آنکھوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان نہ لائیں تو ان کی حماقت اور بدبختی ہے.
دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا, ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا. آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. پاگل کی طرح بیٹھے ہیں عشاق مجازی, پاگل کی طرح پھیرتے ہیں عشاق مجازی. بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ, بے چین ہے دن رات یہ بدنام زمانہ. آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا.
پاگل کی طرح پھرتے ہیں, واقعی پاگل ہی ہوتے ہیں. اس کو پھر اپنا نہ عزت کی پرواہ نہ کہیں کی پرواہ. لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو پاگل ہے, عاشق ہے اس کا, اور یہ اس میں اپنا زندگی کو تباہ کر رہا ہے. دنیا میں بھی گالیاں پڑتی ہیں, اور اگر اس پٹائی اور جوتے بھی پڑ جاتے ہیں یا کر زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اگر یہ خبر آئے کہ ایک خیمے میں حضرت ابراہیم ابن اعظم تاریخ سلطنت بلخ تشریف فرما ہے، وہ عالم برزخ سے تشریف لے آئے ہیں، اور ایک خیمے میں مجنو بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو سوچو کہ کہاں جائیں گے لوگ، سلطان ابراہیم ابن بلخ کے پاس یا مجنو کو لے کر جائیں؟ کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کہیں گے پاگل تھا یا پاگل ہوتے ہو. تو دنیا میں بھی بدنامی اور آخرت میں تو عذاب الگ ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.
پاگل کی طرح پھیرتے ہیں عشاق مجازی، بے چین ہیں دن رات یہ بدنام زمانہ، آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا. رہنا ہے اگر چین سے، سن لو یہ میری بات، رہنا ہے اگر چین سے، سن لو یہ میری بات، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا، آنکھوں کو حسینوں کی نظر سے نہ ملانا.
زندگی کا مشن تھا، پوری زندگی یہی حضرت بیان فرماتے ہیں. کیا شعر ہے وہ؟ سارے عالم میں یہی اختر کی ہے آہو ہوگا، چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. آنکھوں کے بچانے سے جو دل میں خون، دل کا خون ہو گیا، تمناؤں کا خون ہو گیا، چند دن یہ محنت کر لو، پھر اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کو پا جاؤ گے، اللہ مل جائے گا. اور یہ کہ پھر وہ کہو گے کہ جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم، چند کنکر پتھر پھینک دیے اور اللہ کو پا لیا. تو یہ جما دے چند دادم جاں خریدم، بحمد اللہ اللہ کو پا لیا، اور بہت ہی سستا خریدا میں نے اپنے کنکر پتھر کے بدلے میں، اللہ تعالیٰ کی غیر فانی ذات مجھے، اس کا تعلق خاص مجھے، اس کی نسبت مع اللہ نصیب ہو گئی. اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ چند، یہ کیا ہے، مرنے گرنے والی لاشیں ہیں، ابھی مر جائے تو اس کی طرف اور سڑ جائے لاش تو دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. ان حسینوں سے اپنی نظر کو اور قلب و جان کو بچا لیا اور اللہ کو پا لیا، تو ایک کنکر پتھر پھینکے اور جواہرات پا لیے، کتنی بڑی، اللہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالی کا. کتاب گیا. کہاں لگا نشان؟ اللہ کی محبت. ارشاد فرمایا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کلید مثنوی میں یہ شعر لکھا ہے، آہ منگر اثرے داشتے یار بکویم گزرے داشتے، اگر میری آہ میں کچھ اثر ہے، اگر میری آہ کچھ اثر رکھتی ہے تو میرا دوست ضرور میری گلی میں آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اہل درد محبت کو خوب پا رہا ہوں اور اہل درد بھی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ الفت کا جب مزہ ہے، جب دونوں بے قرار ہوں اور دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تشنگاں اگر آپ جوئے اندر جہاں، آپ ہم جوید بعالم تشنگاں۔ پیاسے لوگ اگر جہان میں پانی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کر رہا ہے۔ دیکھو اللہ والے اپنے عاشقوں سے، اپنے طالبین سے اور اپنے احباب سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا ورثہ چلا آ رہا ہے۔ مولانا یحیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وعدہ کر کے گئے کہ غروب سے پہلے آ جائیں گے، اب مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بے چینی سے اپنے شاگرد و مرید کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں سورج ڈوب گیا، مولانا یحیٰ نہیں آئے۔ خطور عالم مولانا گنگوہی نماز پڑھ کر ذہن میں بے چینی سے ٹہلنے لگے کہ آہ، اب تک مولانا یحیٰ کیوں نہیں آیا، اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، او وعدہ فراموش تو مت آئی ہو اب بھی، او وعدہ فراموش تو مت آئی ہو اب بھی، جس طرح سے دن گزرا گزر جائے گی شب بھی۔ دیکھو کیسے محبت والے تھے، کیا حال ہوا ہوگا مولانا یحیٰ کا جب یہ شعر سنا ہوگا، او وعدہ فراموش تو مت آئی ہو اب بھی، جس طرح سے دن گزرا گزر جائے گی شب بھی۔ یہ تھے ہمارے آبا جو یک طرفہ ٹریفک نہیں چلاتے تھے کہ مرید بیچارے مرتے رہیں اور شیخ جی اپنے کام میں لگے رہیں۔ ہاں دوستو، شیخ پر حریص علیکم کی شان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی نے اپنی نبی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، مگر کس بات پر حریص ہے؟ آپ آنکھیں بند نہ کرو ڈاکٹر صاحب، سنو غور سے۔ اپنے نبی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی کہ میرا نبی تم پر حریص ہے، مگر کس بات پر حریص ہے؟ یہ بھی سن لو، لأن الحرص لا يتعلق بذوات الصحابہ، یعنی صحابہ کی ذات پر حریص نہیں ہے، بلکہ حریص علی ایمانکم و صلاح شانکم، یعنی ہمارا نبی اس بات کا حریص ہے کہ تم سب کے سب ایمان لاؤ اور تمہارے حالات دونوں جہاں میں اچھے ہو جائیں۔ یہ آیت پوری امت دعوت کے لیے نازل ہوئی، یعنی کفار زیادہ تر اس کے مخاطب ہیں کہ اے کافرو، میرا نبی تمہارے ایمان کا حریص ہے، لیکن جو ایمان لا چکے ان کے ساتھ میرے نبی کا کیا معاملہ ہے؟ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفُ الرَّحِيمِ، یعنی صرف ایمان والوں پر آپ کی شان رحمت اور رافت ہے، اور رافت کو شان رحمت پر کیوں مقدم کیا؟ اللہ مالوسی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ رافت دفع مضرت ہے کہ میری مسلمان امت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، اور رحمت جلب منفعت ہے، یعنی نفع کو کھینچنے والی، اور دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، جیسے کہ اللہ تعالی نے لا الہ کو مقدم کیا کہ دیکھو اے ایمان والو، حسینوں سے دل مت لگانا، یہ تمہارے لیے مضر ہیں، اس لیے ہم دفع مضرت کو، یعنی جو چیز تمہیں نقصان پہنچانے والی ہے، اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں، ورنہ تم لیلاؤں کے چکر میں پڑ کر مولا سے محروم ہو جاؤ گے، اور لیلائیں تم کو ایک آشیارہ یا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، تمہاری نیندیں حرام کر دیں گی، تمہاری صحت خراب کر دیں گی، اور خطرہ ہے کہ تم رسوا بھی ہو جاؤ۔ اگر ان کو ہینڈل کرتے ہوئے کہیں پکڑے گئے تو تمہاری کھوپڑی پر سینڈل پڑیں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا مضمون یہی رہتا ہے کہ اے دنیا والو بہت مر چکے دنیا پر، اللہ تجربہ کر لو کہ میرے اللہ مولا کائنات پر مر کر دیکھو، تم لیلائے کائنات، تمام لیلائے کائنات تمہاری نگاہوں سے گر جائیں گی. بیوی مستثنی ہے، لیکن سڑکوں والی سے بالکل دل مت لگاؤ، ذرا دیکھو تو کیا ہے ان کے پاس. ان کا فرسٹ فلور تم کو ان کے گراؤنڈ فلور میں داخل کر دے گا. لیکن بیوی مستثنی ہے، بیوی سے مت کہنا کہ تمہارے گراؤنڈ فلور سے مجھ کو نفرت ہو گئی. بیویوں سے خوب محبت کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اور ان کے پیٹ سے اولاد اولیاء اللہ پیدا ہو سکتی ہے. اس نیت سے ان سے محبت کرو. خالی لذت حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق نہ رکھنا چاہیے، بلکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ میری نسل میں کوئی ولی اللہ پیدا کر دے اور میدان قیامت میں میرا بیڑا پار ہو جائے. اس لیے دوستو درد دل سے کہتا ہوں کہ جتنی محنتوں سے دارالعلوم بناتے ہو، جتنی محنتوں سے طلبہ کے لباس اور ان کی غذاؤں کا فکر کرتے ہو، ان کے دل میں اللہ کا درد محبت داخل کرنے کی فکر اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے، ورنہ دارالعلوم کا جسم ہوگا، روح نہ ہوگی. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور مولانا حبیب الرحمان آزمی رحمۃ اللہ علیہ کے دارالعلوم میں حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا کہ دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے. دارالعلوم دل کے پگھلنے کا نام ہے، دارالعلوم روح کے جلنے کا نام ہے. اگر اللہ کے عشق میں دل نہیں تڑپتا، بس ضربہ یضربوں کی گردان لگائے جا رہے ہو اور علم کا مقصد تن پروری بنا رکھا ہے، حالانکہ اللہ کی محبت کی آگ میں روح تڑپ جانی چاہیے. جب تڑپو گے تب تڑپاؤ گے، لیکن آج کل لوگ خود نہیں تڑپتے، تڑپانا چاہتے ہیں. تو یہ تڑپانا نہیں ہے، یہ لوگوں کا مال ہڑپانا ہے، یعنی ہڑپ کرنا ہے، ان کا نذرانہ اور مال وصول کرنا ہے، اور اندر کچھ ہے نہیں. اللہ کی محبت سے دل خالی ہے تو جو تڑپتا ہے، اللہ کی محبت سے جو دل خالی ہے تو جو تڑپتا ہے وہ تڑپاتا ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، وہ نہ خود تڑپے گا نہ تڑپائے گا. ایک مبلغ اللہ والے عالم نے مجھ کو بتایا کہ اللہ کی طرف بلانا لگانا ہے، یعنی اللہ کی محبت کی آگ لگانا ہے، مگر لگا وہی سکتا ہے جس کے لگی ہو. کیا بات کہی، میں دل سے فریفتا ہوں اس بات پر. اس لیے دوستو علماء کرام سے کہتا ہوں کہ پہلے اپنے دل میں لگاؤ، لگنے کے بعد فکر کرو لگانے کی. اپنے تو لگی نہیں اور لگانے کے لیے بھاگے جا رہے ہیں. آج کل اسی وجہ سے لگ نہیں رہی ہے، کیونکہ جس کو کہ خود نہیں لگی وہ دوسروں کو کیا لگائے گا. پہلے کسی عاشق حق اللہ والے سے تعلق قائم کرو، دل میں اللہ کی درد محبت کی آگ حاصل کرو. دیکھ لو شمس الدین تبریزی کے سینے میں جو غم کی آگ تھی، وہ آگ 28,500 اشعار کی صورت میں مولانا رومی کی زبان سے نکلی. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بانسری خود نہیں بجتی، اس کا ایک سلا کسی بجانے والے کے منہ میں ہوتا ہے، پھر دیکھو اس بانسری سے کیسی آواز نکلتی ہے. ایسے ہی ہماری روح میں اللہ کی محبت کے نغمات موجود ہیں، درد دل کی بے شمار اموال اور لہریں موجود ہیں، لیکن اپنی روح کا ایک سرا کسی اللہ والے کے منہ میں دے دو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہاری زبان سے اپنی محبت کے کیسے مضامین بیان کراتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جائے گی. تو آج جو آپ نے اشعار سنے، اس میں میرا مقصد حیات ظاہر ہے کہ مجھے پورے عالم میں کچھ آدمی چاہیے، خالی آدمی نہیں، عاشق بھی ہو، اور خالی عاشق نہیں بلکہ درد دل کا سر چشمہ اور خزانہ اس کی رگ رگ میں ہو، اور اس کی ہر سانس میں اللہ پر فضا ہو، اس کے جسم کے تمام صوبے میں کوئی بغاوت نہ ہو، اس کی آنکھیں، کان، زبان، ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں ہو، اور اپنے اعضاء و جوارے سے اللہ کی نافرمانی نہ ہونے دیے. ایسا بندہ مجھے چاہیے جو بھی جمیع اعضاء ہی وہ بھی جمیع کمیات ہی وہ بھی جمیع کیفیات ہی. اللہ تعالیٰ پر فضا ہو جو کمن و کیفن ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرتا ہو. اگر خطا کا صدور ہو جائے تو استغفار و توبہ میں سجدہ گاہ کو آنسوؤں سے اس قدر تر کر دے کہ فرشتوں میں زلزلہ پیدا ہو جائے کہ یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے جو آپ کی نافرمانی پر اتنا غم زدہ ہے کہ روتے روتے سجدہ گاہ کو تر کر دیا. اس کی آواز گریا کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ملائکہ سے یہ آواز نکل جائے تب سمجھ لو کہ اللہ کا عاشق ہے، ورنہ یہ کیا ہے کہ نافرمانی بد نظری کر کے چائے بھی عمدہ پی رہے ہو اور سموسے بھی ٹھوس رہے ہو اور کس منہ سے گری مرچی ٹھنڈا پانی پیتے ہو. بے غیرت ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کے بعد استغفار و توبہ سے اپنے رزاق اللہ کو خوش نہ کرے اور بغیر توبہ کیے اس کا رزق ٹھوسے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو کچھ اپنے عاشقوں کی ایک جماعت عطا فرما جو اختر کے درد دل کی ترجمانی کے لیے اپنے کان پیش کریں اور کانوں سے وہ درد دل حاصل کریں اور پھر سارے عالم میں وہ میرا ساتھ دیں اور میں ان کا ساتھ دوں. اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا خزانہ برسائے کہ سارے عالم میں اختر کی آہ و فغاں اور درد دل کے نشر کا شرف عطا ہو اور میری آہ و فغاں کو سارے عالم میں نشر کے لیے اسباب پیدا فرما اور افراد عطا فرما. اور الحمدللہ میں پا بھی رہا ہوں محدثین اور علماء و مفسرین اور شیخ الحدیث بھی اللہ مجھے دے رہا ہے اور شاعر بھی دے رہا ہے. اور آخر میں جملہ مدارس سے گزارش کروں گا کہ اردو کو لازم کر لیں. اردو پڑھنا فرض ہے، حکیم الامت کا فتویٰ ہے، کیونکہ ہمارے سارے دین کا خزانہ اردو میں ہے، اس لیے اردو پڑھنا ضروری ہے. اب آپ کے ہاں ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان کے کوئی عالم آئے گا تو ہمارے نوجوان بچے اردو جانتے ہی نہیں. ترجمے میں وہ بات کہاں ہے، ترجمے میں کہاں وہ مزہ ہے جو اصل میں ہے. اگرچہ شیخ نے داڑھی بڑھائی سن کی سی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی سی. اس کو کھولو اور
چھ سفر المظفر 1419 ہجری مطابق 2 جون 1998 بروز منگل بعد عصر در حجرہ حضرت والا دامت برکاتہم خانقاہ گلشن اقبال کراچی. بدنظری کے 14 نقصانات. نمبر 1، ارشاد فرمایا کہ بدنظری نص قطعی سے حرام ہے. اللہ تعالی کا ارشاد ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کو نیچی رکھیں، یعنی نامحرم عورتوں کو اور لڑکوں کو نہ دیکھیں. بس جو بدنظری کر رہا ہے وہ نص قطعی کی مخالفت کر رہا ہے اور نص قطعی کی مخالفت کر کے حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. لہذا بدنظری سے بچنے کے لیے یہ استحضار کافی ہے کہ یہ نص قطعی کی مخالفت ہے، یعنی اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. نمبر 2، اور بدنظری کرنے والا اللہ تعالی کی امانت میں خیانت کرتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالی آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہے. لفظ خیانت کا نزول بتا رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں، امین ہیں. خودکشی بھی اسی لیے حرام ہے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں. اللہ تعالی نے بطور امانت کے ہمیں یہ جسم عطا فرمایا ہے اور چونکہ یہ امانت ہے اس لیے مالک کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا یا اس کو نقصان پہنچانا یا اس کو ختم کر دینا جائز نہیں۔ اگر ہم اپنے جسم و جان کے مالک ہوتے تو ہر قسم کے تصرف کا حق حاصل ہوتا، کیونکہ مالک کو اپنی ملک میں ہر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں کو یہ اختیار نہ دینا دلیل ہے کہ یہ جسم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور مالک کی امانت میں خیانت جرم عظیم ہے۔ لہذا جو شخص بدنظری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت بصریہ میں خیانت کرتا ہے، اور خیانت کرنے والا اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وَلَنِعْمَ مَا قَالَ الشَّاعِر، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاج ولایت، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے، جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے۔ نمبر تین، اور بدنظری کرنے والا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا مورد ہو جاتا ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ناظر اور منظور دونوں پر لعنت کرے، یعنی جو بدنظری کرے اس پر بھی اللہ تعالی کی لعنت ہو، اور جو بدنظری کے لیے خود کو پیش کرے، اپنے حسن کو دوسروں کو دکھائے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ اگر بدنظری معمولی جرم ہوتا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر ایسی بدعا نہ فرماتے۔ آپ کا بدعا دینا دلیل ہے کہ یہ فعل انتہائی مبغوض ہے، اور لعنت کے معنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لعنت کے معنی لکھے ہیں، البعد عن الرحمہ، پس جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ نفس امارہ کے شر سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ نفس کے شر سے وہی بچ سکتا ہے جو اللہ کی رحمت کے سائے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان النفس لامارتم بالسوء، نفس کثیر الامر ہے، بہت زیادہ برائی کا حکم کرنے والا ہے، پھر نفس کے شر سے کون بچ سکتا ہے؟ الا ما رحم ربی، جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو۔ معلوم ہوا کہ نفس کے شر سے بچنے کا واحد راستہ اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، کیونکہ امارہ بالسوء کا استثناء خود خالق امارہ بالسوء نے کیا ہے۔ پس جو الا ما رحم ربی کے سائے میں آ گیا اس کا نفس امارہ بالسوء نہیں رہے گا، امارہ بالخیر ہو جائے گا۔ اسی لیے یغضوا من ابصارہم کے بعد ویحفظوا فروجہم فرمایا کہ جس نے نگاہوں کی حفاظت کر لی وہ امتثال امر الہیہ کی برکت سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا سے بچنے کی برکت سے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گیا، اب اس کی شرمگاہ بھی گناہوں سے محفوظ رہے گی۔ معلوم ہوا کہ غزو بصر کا انعام حفاظت فرج ہے، اور اس قضیے کا عکس کر لیجئے۔ جی معلوم ہوا کہ غزو بصر کا انعام حفاظت فرج ہے، اور اس قضیے کا عکس کر لیجئے کہ جو نگاہ کی حفاظت نہیں کرے گا اس کی شرمگاہ بھی گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتی، اور اس پر جو لعنت برس جائے وہ کم ہے۔ نمبر چار، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوں تو ہر گناہ بدعقلی اور حماقت کی دلیل ہے، جو گناہ کرتا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کی عقل میں خرابی ہے، کہ اتنے بڑے مالک کو ناراض کر رہا ہے جس کے قبضے میں ہماری زندگی اور موت، تندرستی و بیماری، راحت و چین، حسن خاتمہ اور سوء خاتمہ ہے۔ اگر اس کی عقل صحیح ہوتی تو ہرگز گناہ نہ کرتا، لیکن فرماتے ہیں کہ بدنظری تو انتہائی حماقت کا گناہ ہے، ملنا نہ ملانا، مفت میں اپنے دل کو تڑپانا۔ دیکھنے سے وہ حسین مل نہیں جاتا، لیکن دل بے چین ہو جاتا ہے اور اس کی یاد میں تڑپتا رہتا ہے۔ اور میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا علم عطا فرمایا کہ مسلمان کو دکھ دینا حرام ہے، تو جو بدنظری کر رہا ہے یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بدنظری کر کے اپنے دل کو دکھ دے رہا ہے، تڑپا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ لہذا جس طرح دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، اسی طرح اپنے دل کو دکھ پہنچانا، تڑپانا، کلپانا، جلانا کیسے جائز ہوگا؟ نمبر پانچ، اب اگر کوئی کہے کہ حسینوں کو دیکھنے سے تو دل کو غم ہوتا ہی ہے، لیکن نظر بچانے سے بھی تو غم ہوتا ہے، اور دل میں حسرت ہوتی ہے کہ آہ نہ جانے کیسی شکل رہی ہوگی، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھنے سے جو غم ہوتا ہے وہ اشد ہے، اور نہ دیکھنے کا غم بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ اگر دیکھ لیا تو علم ہو گیا کہ اس حسین کے نوک پلک ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، ناک ایسی ہے، چہرہ کتابی ہے، تو یہ غم حسن معلوم اشد ہوگا اور دل کو مضطر اور بے چین کر دے گا، اور اگر نظر بچا لی تو یہ حسرت حسن نامعلوم ہوگی. جب دیکھا ہی نہیں تو ہلکی سی حسرت اور ہلکا سا غم ہوگا جو جلد زائل ہو جائے گا، اور حسرت حسن نامعلوم پر قلب کو جو حلاوت ایمانی عطا ہوگی، اللہ تعالی کے قرب کی غیر محدود لذت کا جو ادراک ہوگا، اس کے سامنے مجموعہ لذات کائنات ہیچ معلوم ہوگا. اس کے برعکس حسینوں کو دیکھنے کے غم حسن معلوم پر اللہ تعالی کا غضب اور لعنت برستی ہے، جس سے دل مضطر اور بے چین ہو کر ایک لمحے کو سکون نہیں پائے گا اور زندگی تلخ ہو جائے گی. لہذا دونوں غموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ایک عالم رحمت ہے اور ایک عالم لعنت ہے. دونوں غموں میں ایسا فرق ہے جیسے جنت اور دوزخ میں. لہذا غزِ بصر کا حکم ایمان والوں پر اللہ تعالی کا احسان عظیم ہے کہ حسرت حسن نامعلوم دے کر شدت غم حسن معلوم سے بچا لیا. جیسے کسی کو مچھر کاٹ لے اور کسی کو سانپ ڈس لے، تو جس کو مچھر نے کاٹا ہے وہ شکر کرے گا کہ اللہ نے مجھے سانپ کے ڈسنے سے بچا لیا. لہذا حسینوں سے نظر بچانے کی حسرت حسن نامعلوم مچھر کا کاٹنا ہے، اور حسینوں کو دیکھنے کا غم حسن معلوم سانپ سے ڈسوانا ہے. نمبر 6، بدنظری سے بار بار اس حسین کا خیال آتا ہے اور دل میں ہر وقت ایک کشمکش رہتی ہے جس سے دل کمزور ہو جاتا ہے. بدنظری کی نحوست یہ ہے کہ نظر کے ساتھ ساتھ حواس خمسہ اور تمام اعضاء و جوارح حرکت میں آ جاتے ہیں. ان اللہ خبیر بما یصنعون کی تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی نے یہ کی ہے کہ بھی اجالت النظر، بدنظری کرنے والا جو نظر گھما گھما کر حسینوں کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، اور بھی استعمال سائر الحواس اور اس کے تمام حواس سے خمسہ حرام لذت لینے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. قوت باصرہ یعنی آنکھ اس حسین کو دیکھنا چاہتی ہے، قوت سامعہ یعنی کان اس کی بات سننے کی تمنا کرتے ہیں، قوت ذائقہ اس کو چکھنے یعنی حرام بوسہ بازی کرنا چاہتے ہیں، قوت لامسہ اس کو چھونے کی، اور قوت شامہ اس حسین کی خوشبو سونگھنے کی حرام آرزو میں مبتلا ہو جاتی ہے. اور تیسری تفسیر ہے بتحریک الجوارح، بدنظری کرنے والے کے تمام اعضابی حرکت میں آ جاتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اس محبوب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بدنظری کرنے والے کی نظر اور حواس اور اعضاء و جوارح کی ان حرکات سے باخبر ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور واللہ خبیر بما یقصدون بذلک، ان حرکات کا جو آخری مقصد ہے یعنی بدفعلی، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، اور باخبر ہونے میں سزا دینے کا حکم پوشیدہ ہے کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں، اگر باز نہیں آؤ گے تو عذاب دوں گا. بس اس آیت میں اشارہ ہے کہ ایسے شخص کو سزا دی جائے گی اگر توبہ نہ کی. بدنظری بدفعلی کی پہلی منزل ہے، اور آخری اسٹیشن بدفعلی کا ارتکاب ہے، جہاں شرمگاہیں ننگی ہو جاتی ہیں اور آدمی دونوں جہان میں رسوا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے گناہ کی پہلی منزل ہی کو حرام فرما دیا، کیونکہ بدنظری ایسا آٹومیٹک یعنی خودکار زینا ہے کہ جس پر قدم رکھتے ہی آدمی سب سے آخری منزل میں پہنچ جاتا ہے. جس فعل کی ابتدا ہی غلط ہو، اس کی انتہا کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ اس پر حضرت والا کا شعر ہے، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، عشق بتاں کی منزلیں ختم ہیں سب گناہ پر، جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا، جس کی ہو ابتدا غلط کیسے صحیح ہو انتہا. چونکہ بدنظری کرنے والے کے حواس سے خمسہ اور اعضاء و جوارح متحرک ہو جاتے ہیں، اور قلب بدفعلی کے خبیث قصد سے کشمکش میں مبتلا ہو جاتا ہے، لہذا بدنظری کرنے والے کا قلب اور قالب دونوں کشمکش میں مبتلا ہو کر کمزور ہو جاتے ہیں۔ نمبر سات، بدنظری کا ایک طبی نقصان یہ بھی ہے کہ غدود مثانہ متورم ہو جاتے ہیں، جس سے بار بار پیشاب آتا ہے۔ نمبر آٹھ، بدنظری سے چونکہ شہوت بھڑک جاتی ہے اور مادہ منویہ تک گرمی پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے منی رقیق ہو جاتی ہے، جس سے سرعت انزال کی بیماری ہو جاتی ہے، اور ایسا شخص بیوی کے حقوق صحیح طور سے ادا نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں باہم اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اور گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ نمبر نو، بدنظری سے ناشکری پیدا ہوتی ہے، کیونکہ جب مختلف شکلوں کو دیکھتا ہے تو اپنی بیوی بری معلوم ہوتی ہے اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ مجھے حسین بیوی نہیں ملی، اور اگر حسین ہے تو کہتا ہے کہ حسین تر نہیں ملی، کیونکہ جو عورت اس کو زیادہ حسین معلوم ہوتی ہے تو اپنی حسین بیوی بھی اسے اچھی نہیں لگتی۔ اس طرح نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ جب کسی دوسری کو دیکھتا ہی نہیں تو اسے اپنی چٹنی روٹی بھی بریانی معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی نعمت پر شکر کرتا ہے۔ نمبر دس، بدنظری سے بینائی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ آنکھوں کا شکر غز بصر ہے، اور شکر سے نعمت میں ترقی ہوتی ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ دوں گا، اور بدنظری کرنا ناشکری ہے، کفران نعمت ہے، جس پر عذاب شدید کی وعید ہے۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ نمبر گیارہ، اور حفاظت نظر کا سب سے بڑا انعام اللہ تعالی کا قرب و معیت خاصہ ہے۔ لیلہ سے نظر بچانا سبب حصول مولا ہے، لیلہ سے نظر بچانا سبب حصول مولا ہے، کیونکہ نظر بچانے سے دل اندر اندر خون ہو جاتا ہے، اور جب قلب کے آفاق اربع خون آرزو سے لال ہو جاتے ہیں تو دل کے ہر افق سے قرب و نسبت مع اللہ کا آفتاب طلوع ہوتا ہے۔ میرے اشعار ہیں، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی۔ وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے، بنتی شفق ہے مطلع خورشید قرب کی، اور داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، داغ حسرت سے دل سجائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، منزل قرب یوں نہیں ملتی، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں۔ اور بدنظری سے اللہ تعالی سے اس قدر دوری ہوتی ہے، جس کا ادراک ہو جائے تو آدمی کبھی بدنظری نہ کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جو دل حفاظت نظر کی برکت سے ہما وقت 90 ڈگری سے حق تعالی کی طرف متوجہ ہے اور 90 ڈگری سے حق تعالی کے محاذات قرب میں ہے، اگر بدنظری کر لی تو اللہ تعالی سے اس کا 180 ڈگری انحراف ہوتا ہے، اور اس کا رخ حق تعالی سے ہٹ کر اس حسین کی طرف ہو جاتا ہے، اور ہر وقت اس مرنے گلنے والی لاش کا خیال دل میں رہتا ہے، جس سے دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، اور بہت سو کا خاتمہ بھی بدنظری کی نحوست سے خراب ہو گیا۔ نمبر بارہ، اور بدنظری سے دل میں انجائنا ہو جاتا ہے، کیونکہ بدنظری سے دل کشمکش میں پڑ جاتا ہے، حسن اپنی طرف کش کرتا ہے اور اللہ کا خوف مکش کرتا ہے، اس کش مکش سے انجائنا ہو جاتا ہے، کیونکہ کشمکش سے دل کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اگر نظر کی حفاظت کرتا تو یہ کشمکش نہ ہوتی اور انجائنا نہ ہوتا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو، ایک سلمہ چاہیے سلمان کو، دل نہ دینا چاہیے انجان کو۔ انجان کو دل دینے میں انجائنا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے دوسرے اسباب بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی کو انجائنا میں مبتلا دیکھا تو بدگمانی کرنے لگے کہ انہوں نے بدنظری کی ہوگی، خصوصاً نیک بندوں کے معاملے میں اور زیادہ احتیاط اور حسن ظن سے کام لینا چاہیے، اور ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنے کا حکم ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے بدگمانی نہ کرے بلکہ خود کو بدنظری سے بچانے کے لیے اس نقصان کو سامنے رکھے کہ بدنظری سے انجائنا ہو جاتا ہے. نمبر 13، بدنظری سے شہوت بھڑک جاتی ہے. جس حسین کو دیکھ کر گرم ہوا اس کو اگر نہیں پاتا تو شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے غیر حسین سے منہ کالا کر لیتا ہے. گرم ہوا کہیں اور ٹھنڈا ہوا کہیں، گرم ہوا حسین سے اور ٹھنڈا ہوا غیر حسین کالی کلوٹی صورت سے. بدنظری کی تھی حسن کی لالچ میں اور منہ کالا کیا ایسی بدصورت سے جس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں تھا. یہ ایسا خبیث فعل ہے کہ گناہ کی آخری منزل پر پہنچا کے چھوڑتا ہے اور پھر خوبصورت اور بدصورت کو بھی آدمی نہیں دیکھتا. بدنظری کے بعد شرمگاہ کا محفوظ رہنا محال ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یغضوا من ابصارہم کے بعد فوراً ویحفظوا فروجہم نازل فرمایا. معلوم ہوا کہ جس کی نگاہ محفوظ رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی، اور جس کی نگاہ محفوظ نہ رہے گی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. نمبر 14، بدنظری سے منی اپنی جگہ سے سرک جاتی ہے، یعنی تھیلی سے باہر آ جاتی ہے، اور منی کی خاصیت یہ ہے کہ واپس نہیں جا سکتی. جس طرح کار ریورس ہو جاتی ہے منی ریورس نہیں ہو سکتی، اور جیسے بکری کے تھن میں دودھ دوبارہ نہیں جا سکتا کیونکہ تھن میں نکلنے کا راستہ تو ہے، واپس جانے کا راستہ نہیں ہے، اسی طرح منی بھی اپنی جگہ سے آگے آ کر پھر واپس نہیں جا سکتی. لہذا اب کسی نہ کسی صورت سے باہر نکلے گی، چاہے حرام محل میں نکلے. بدنظری کی نحوست ہے کہ پھر حلال و حرام کا ہوش نہیں رہتا، لہذا یا تو کسی لڑکی سے منہ کالا کرے گا یا کسی لڑکے سے بدفعلی کر کے ذلیل ہوگا، اور اگر کچھ نہ ملا تو ہاتھ سے منی خارج کرے گا، کیونکہ منی ریورس نہیں ہو سکتی. جس طرح لڑکیوں اور لڑکوں سے بدفعلی حرام ہے اور جملہ محرمات حرام ہیں، اسی طرح مشت زنی بھی حرام ہے جو نئی نسل میں عام ہو گئی ہے. حدیث پاک میں اس پر بھی سخت وعید ہے کہ جو ہاتھ سے منی خارج کرے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا. اور ناکح الید، حدیث پاک میں اس پر بھی سخت وعید ہے کہ جو ہاتھ سے منی خارج کرے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں حمل ہوگا. اور ناکح الید یعنی ہاتھ سے نکاح کرنے والے، یعنی ہاتھ سے منی ضائع کرنے والے پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے. لہذا حرام مواقع میں شہوت پوری کرنا تو حرام ہے ہی، لیکن حلال کو بھی زیادہ حلال نہ کرو ورنہ صحت بھی خراب ہو جائے گی اور ذکر و عبادت میں مزہ نہیں آئے گا اور اولاد بھی کمزور پیدا ہوگی. اس لیے بزرگوں کی نصیحت ہے کہ منی کو بچا کر رکھو، کبھی 15 دن یا 1 ماہ کے بعد جب شدید تقاضا ہو تو ضرورت پوری کر لو. دیکھو شیر سال میں 1 بار صحبت کرتا ہے اور اس سے شیر پیدا ہوتا ہے، اسی طرح جو لوگ دیر سے صحبت کرتے ہیں ان کے تندرست اور بہادر بچے پیدا ہوتا ہے. لہذا بیوی سے صحبت میں اعتدال ضروری ہے ورنہ کثرت جماع جان لیوا بھی ہو سکتی ہے. میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ ایک عالم تھے، بیوی بہت خوبصورت تھی. جب گھر میں چلم بھرنے یا کسی کام سے داخل ہوتے بیوی کو دیکھ کر بے قابو ہو جاتے، اتنی صحبت کی کہ 6 مہینہ کے بعد منی کے بجائے خون آنے لگا، پھر حرارت رہنے لگی، یہاں تک کہ تپدق ہو گیا، بخار ہڈی میں اتر گیا اور آخر جنازہ نکل گیا. حسن نے جان لے لی. اس لیے کہتا ہوں کہ حلال میں بھی اعتدال رکھو اور حرام کے تو قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
کل يوم هو في شأن متعلق علم عظيم. ارشاد فرمایا کہ ایک بڑے عالم نے جو جنوبی افریقہ میں بخاری شریف پڑھاتے ہیں مجھ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم واجب الوجود ہے لیکن قرآن پاک کی آیت کل یوم ہوا فی شان سے ذات حق کا قدیم نہ ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جدید شان کا پیدا ہونا حدوث پر دلالت کرتا ہے. ہر وقت یعنی اس آیت کے معنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے. تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تو ذات قدیم ہے لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نہ ہونا لازم آتا ہے کیونکہ جب نئی شان پیدا ہوگی تو پہلی قدیم شان ختم ہوگی تبھی تو نئی شان پیدا ہوگی. اور اللہ کے لیے فنا اور حدوث اور فنا ہونا ناممکن ہے اور ایسا عقیدہ کفر ہے. تو قدیم ذات سے جدید شان کا پیدا ہونا سمجھ میں نہیں آتا. اس وقت اگر حضرت فرماتے ہیں اس وقت اگر اللہ میری مدد نہ کرتا تو اس کا جواب آسان نہیں تھا کیونکہ نہ مجھے کبھی یہ اشکال ہوا تھا اور نہ اس کا کسی تفسیر میں نظر سے گزرا تھا. اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور قلب میں فوراً یہ جواب عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر وقت جو ایک نئی شان ہے وہ بے اعتبار وجود کی ہے. بے اعتبار وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہر وقت ایک نئی شان ہے وہ بے اعتبار وجود کے نہیں ہے بے اعتبار ظہور کے ہے. یعنی جو نئی شان پیدا ہو رہی ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ پہلے سے موجود نہیں تھی لیکن پہلے سے موجود تھی لیکن ظہور بعد میں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اور ساری شانیں ازلن ابدن اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں. ان کی کوئی صفت فنا نہیں ہوتی. ہر صفت کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن بے اعتبار ظہور کے ہر وقت ایک نئی شان ہے کیونکہ ذات صفات کا وجود اور ہے ظہور اور ہے. یعنی اس صفات کا موجود ہونا اور ہے اور اس کا ظاہر ہونا اور ہے. جیسے کسی مالدار کی جیب میں ہزار ہزار کے ہزاروں نوٹ موجود ہیں لیکن چھپے ہوئے ہیں تو ان نوٹوں کا وجود تو ہے ظہور نہیں ہے لیکن جب وہ جیب سے نکال کر دکھاتا ہے اس وقت ان نوٹوں کا ظہور ہوتا ہے. وجود تو پہلے ہی سے تھا. اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچے کا جو وجود ہے بچے کا وجود ہے لیکن ظہور نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی ہر صفت اس کی ذات کے ساتھ موجود ہے مگر اس کا ظہور ہر لمحہ ہر لحظہ ہر آن ہوتا رہتا ہے. ظہور سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کا وجود پہلے سے نہیں تھا. حضرت نے فرمایا بتائیے یہ کتنا عظیم الشان علم ہے اور کتنا علمی جواب ہے. کسی کتاب میں شاید ہی آپ یہ جواب پائیں گے. ایسے اشکالات کتابوں سے حل نہیں ہوتے اللہ والوں کی غلامی سے یہ علوم عطا ہوتے ہیں مبدأ فیاض سے عطا ہوتے ہیں فضل آسمانی اور رحم رحمانی سے عطا ہوتے ہیں. اس کی قدر علماء سے پوچھو جو منطق اور فلسفے سے واقف ہیں. جس عالم نے یہ سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ زندگی بھر مجھے یہ اشکال تھا لیکن اس کا جواب نہ میں نے اپنے استادوں سے سنا تھا نہ کسی کتاب میں دیکھا تھا. آج تشفی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا جواب عطا فرمایا کہ کوئی مست ہو یا نہ ہو اس علم کی حلاوت سے میں خود مست ہو رہا ہوں. تلوین اور تمکین. اسی سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علامہ آلوسی رحمہ المعانی میں لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت سے شرف تلوین پر استدلال کیا ہے. واستدل بهذه الآیہ الشیخ محی الدین ابن عربی على شرف التلوین, یعنی تمکین اور تلوین اور تمکین تصوف کی اصطلاحات ہیں. تصوف کے معنی ہے رنگ بدلنا, نئے نئے حالات میں آنا, ہر وقت نئی نئی صفت ظاہر ہونا, اور تمکین کے معنی ہے ایک حالت پر قائم رہنا, ایک صفت محمودہ پر مستقیم رہنا. اور تصوف کی اصطلاح میں تمکین افضل ہے تلوین سے, اسی کو استقامت سے بھی تعبیر کیا ہے. لیکن شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہ ہر تلوین مذموم ہے یعنی بری ہے, نہ ہر تمکین افضل ہے. مثلاً ایک آدمی 90 ڈگری ترقی پر ہے تو اگر وہ 99 ڈگری پر ترقی کر جائے تو کیا یہ بری ہے, کیا یہ مذموم ہے؟ اگرچہ یہ تلوین ہے لیکن چونکہ ترقی کے ساتھ ہے اس لیے یہ تلوین یعنی رنگ بدلنا اس تمکین سے افضل ہے جس میں ترقی نہیں ہو رہی ہے. بس کسی اچھی حالت پر قائم و دائم رہنا محمود ہے, لیکن اگر انسان اس سے اعلی حالت پر پہنچ جائے, ادنا مقام سے اعلی مقام پر فائز ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کے مقام میں اور ترقی عطا فرما دے, اس پر اور زیادہ تجلیات الہیہ منکشف ہونے لگے تو یہ تلوین مضموم نہیں بلکہ یہ اس تمکین سے افضل ہے جس میں استقامت ترقی پذیر نہیں بلکہ ایک حالت پر قائم ہے. لہذا خوب سے خوب تر مقام قرب پر پہنچنا, قرب ادنا سے قرب اعلی کے پر فائل ہونا شرف تلوین کا ثبوت ہے. یعنی یہ بدلنا اگر ترقی کے ساتھ ہے تو یہ جو اس کے اندر تلوین یعنی وہ رنگ بدل رہا ہے اگر ترقی کے ساتھ ہے, یعنی پہلے وہ 90 ڈگری پہ اللہ تعالی سے مثال کے طور پر تھا, پھر 99 ڈگری پہ پہنچ گیا, تو اگرچہ حالت بدل گئی مگر یہ اس تمکین سے اس استقامت سے بہتر ہے جس میں وہ ترقی نہیں کر رہا تھا. تو یہ تنگ بدل جانا اگر ترقی کے ساتھ ہے تو یہ محمود ہے, اچھا ہے, جس کا استدلال حضرت شیخ ابن عربی نے آیت مذکورہ سے کیا ہے. اسی لیے بزرگان دین یہ دعا سکھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا تعلق اور قرب متزائد متبارک عطا فرما, یعنی عطا نسبت بھی ہو, بقائے نسبت بھی ہو, اور ارتقاء نسبت بھی ہو. مراد یہ ہے کہ وہ نسبت ترقی پذیر ہو, ہمیشہ اعلی سے اعلی مقام کی طرف بڑھتی رہے. ٹھیک, اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ رب والا کے علوم الہامی ہے سب, اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ یہاں اس وقت دین کا کام ہو رہا ہے اسے قبول فرمائے, اس کا ثواب حضرت والا کی روح مبارک کو پہنچا دے. اللہ ہم سب کی مغفرت کا بہانہ بنا دیجیے اپنے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, میری زندگی کا حاصل. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا, اسے آ گیا ہے مرنا, میری زندگی کا حاصل. میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا، میری زندگی کا حاصل۔
بہت ہی درد سے پڑھا، ویسے منتخب اشعار جو تھے اس میں ایسا بہترین انتخاب اس نے کیا ہے، ماشاء اللہ پڑھا بھی بہت درد۔ اور
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعتیہ اشعار۔
نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا سلام لے لو، نبی اکرم شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو، نبی اکرم یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، خبر تو خیر الانام لے لو، نبی اکرم یہ دل میں ارماں ہے اپنے قیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، یہ دل میں ارماں ہے اپنے قیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو، نبی نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو نبی اکرم
درد سے والا پیچھے ناچ بہت اسی انہوں نے پڑھا ماشاء اللہ مزہ آ گیا الحمد للہ بہت درد بھرے اشعار ہیں
یہ حضرت والا کے اشعار ہیں چونکہ میں نے ایک بار ریکارڈ کروائے تھے تو دوبارہ پھر مجھے پڑھنے کا موقع نہیں مل سکا اس لیے ہو سکتا ہے کہیں غلطی آ جائے تو پہلے معذرت چاہوں گا
ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آہوں فغان میں کس طرح سے چھپاؤں محبت راز ظاہر ہے آہوں فغان میں چشم غم باز ہے درد نسبت عشق مجبور ہے گو بیان میں چشم غم باز ہے درد نسبت عشق مجبور ہے گو بیان میں ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے صحرا میں ہوں گلستان میں نیم جا کر دیا حسرتوں نے رہ کے صحرا میں ہوں گلستان میں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں آپ کی راہ میں جان دے کر آپ کو پا گیا اپنی جان میں ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہان میں یوں تو دنیا سے جانا ہے مجھ کو کام کچھ نیک کر لوں جہان میں تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا ہے کیا خاک دان میں تیری توفیق کا آسرا ہے ورنہ رکھا کیا ورنہ رکھا ہے کیا خاک دان میں ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جان میں مثل خورشید چمکا دے یا رب درد مخفی ہے جو میری جان میں تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنان میں تیری رحمت کے صدقے میں اختر کیا عجب ہوگا باغ جنان میں ذکر سے جب ملا نور جان میں سینکڑوں جا ملی میری جان میں چار سو ان سے نسبت کی خوشبو پھیل جاتی ہے سارے جہان میں.
ٹھیک ہے سر، ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ان کو آئیے، رکھ صاحب دیکھ لیجیے.